تصوف، تصوف کیا ہے؟ تصوف کی تعریف یہ ہے کہ ماورائی دنیا کی تلاش میں صوفی جو کوشش اور ریاضت کرتا ہے اس کے نتائج صوفی کے سامنے آ جائیں۔ دنیا میں ہر صوفی نے تصوف کی مختلف تعریف بیان کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تصوف یہ ہے کہ ذات خداوندی سے رابطہ اور تعلق پیدا کیا جائے، اس کے لیے روحانی اور نفسیاتی گہرائیوں سے گزرنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا کہ ذات خداوندی پر یقین نفس کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے، اس کے لیے ریاضت اور ذہنی کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفی کچھ بھی کرے، اگر اس کے اندر اپنے انر میں جھانکنے کا جذبہ اور خود کو تلاش کرنے کا ذوق ہے تو یہ تلاش اور ذوق اسے بہرحال خدا تک پہنچا دے گا۔ تصوف میں یہ نظریہ بھی زیر بحث آتا رہا ہے کہ وحدانیت اور کثرت کسی بھی طرح ایک جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ فانی اور محدود انسان لافانی اور لامحدود ہستی کا مشاہدہ کس طرح کر سکتا ہے؟ چونکہ انسان فانی ہے اس لیے لامحدود اور غیر متغیر ہستی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی کے تجربات اور مشاہدات یقین کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر ہوں، لیکن جب انہیں بیان کیا جاتا ہے تو عقل اور استدلال ان تجربات اور مشاہدات کو واضح کرنے کی بجائے مبہم بنا دیتی ہے۔ صوفی جب اپنی واردات اور کیفیات کے مطابق حقیقت مطالعہ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے تو بیان میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو شامل ہو جاتا ہے کہ صداقت میں کذب کی آمیزش نظر آتی ہے، اور اس طرح شکوک و شبہات اور اختلاف کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صوفیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حقیقت مطلقہ ذات خداوندی کو سمجھنے کے لیے صوفی کو بہرحال لاشعور سے اتر کر شعوری سطح پر آنا پڑتا ہے، اور وہ شعوری محدود وسعت میں رہ کر ہی کچھ بیان کر سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، نشدون میں ماورا ہستی کو نیتی نیتی اور شیخ اکبر ابن عربی اور عبد الکریم اور الجبلی نے العما کے نام سے منسوب کیا ہے۔ سریانی زبان میں دیوا کالیوا سے ماورا ہستی کو پہچاننے کی کوشش کی۔ حضرت نوح کے زمانے تک ماورا ہستی کو پہچاننے کے لیے جو نام لیا جاتا تھا وہ لفظ اللہ اور لا اللہ کے ہم معنی تھا۔ حضرت نوح کے بعد تمخہ اور تمخیہ ماورا ہستی کو پہچاننے کے لیے اپنا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم کی پیدائش سے صدیوں پہلے اللہ اور الا اللہ کو کلمہ حق قرار دے دیا گیا۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر بہر کیف ماورائی دنیا کا ہر مسافر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ لامحدود اور لامتغیر ماورا الماورا ہستی کو سمجھنے اور اس ہستی کا تعارف کرانے کے لیے محدود شعوری حواس میں آنا ضروری ہے، جبکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محدود کو لامحدودیت کا جامہ پہنا دیا جائے؟ صوفیوں کا ایک طبقہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ تصوف اور مذہب ہم رشتہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی تصورات میں صوفی ایک دوسرے سے متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود یونانی تصوف، ہندو تصوف، چینی تصوف، یہودی تصوف، عیسائی تصوف اور اسلامی تصوف ایک دوسرے سے متضاد نظر آتے ہیں۔ یونانی تصوف کی ابتدا مغربی ایشیا میں آرکیس سے ہوئی۔ فلسفیانہ افکار نے اقلیت پسند ذہنوں کو مروجہ مذاہب سے بدگمان کر دیا تھا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مذہبی دانشور مذہبی رسومات اور مذہبی علامات کو ادا کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن خود محض ریاکاری اور دکھاوے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس صورتحال میں حساس، مخلص اور حکیمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں میں ایک روحانی تڑپ پیدا ہوئی۔ لوگ نیکی کو اختیار کرنے، شر کے اثرات سے محفوظ رہنے اور منافقانہ طرز عمل سے نجات پانے کے لیے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں آرکیسی نظام فکر و عمل کی بنیاد پڑی۔ آرکیس وقت کے مطابق ایسے اخلاقی اقدار کے پیمانے سامنے لایا جن کی بنیاد ریاکاری اور دکھاوے سے آزاد تھی۔ اس نظام کی بنیاد تفکر، زاہدانہ زندگی، باہمی اخوت و محبت اور مراقبے پر مشتمل تھی۔ اس نے کثیف ماحول ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے علیحدہ عبادت گاہیں بنوائیں تاکہ لوگ ریاکاری کی زندگی سے دور ہو کر نیکی کے نور کو تلاش کریں۔ یہودیوں کے ہاں ظاہری رسوم کی پابندی عام سمجھی جاتی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تصوف جو اپنی روح کے حساب سے ریاکاری اور دکھاوے کا دشمن ہے یہودیوں میں نہیں ہے۔ تاریخی حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عہد عتیق میں صوفیانہ خیالات بالکل ناپید ہیں، اور اگر کہیں صوفیانہ تجربات ملتے ہیں تو وہ یونانی حکمت اور خاص طور پر افلاطون کے نظریات کا چربا ہیں۔ بابل میں زمین کی زرخیزی کے متعلق رسوم اور تصورات کے ارد گرد علم الاسنام اور بعد میں علوم باطنی اور اسرار کا ذخیرہ تیار ہوا۔ پھر یہ رسومات موت کے بعد کی زندگی کے تصور کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ اس تصور کے ساتھ انسانی زندگی سے متعلق تمثیلات کا تار و پود بھی شامل ہو گیا۔ کہا گیا دیوی تموز کی موت کے بعد اشتر جہنم کے سات دروازوں سے ہوتا ہوا پاتال میں پہنچا تاکہ دیوی تموز کو دوبارہ واپس لے آئے، چونکہ اس کی موت سے تمام نباتی اور حیوانی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ پاتال کی ملکہ نے اسے قید کر کے اس کے جسم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ چینی تصوف کا آغاز اور نشوونما لاؤزی سے منسوب ہے، لیکن تاریخ چین بتاتی ہے کہ لاؤزی سے پہلے بھی چین میں ایسے لوگ موجود تھے جو سیاسی اور معاشرتی حالات سے مایوس ہو کر عملی زندگی سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ انہوں نے شہروں کی زندگی سے مایوس ہو کر ذاتی نجات کے لیے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پیغمبران کی تعلیمات پر ان کے جانے کے بعد مصلحت کی بنیاد پر پردہ پڑ گیا تو عوام میں سے ایک گروہ نے تفکر کو اپنا کر حقیقت متعلقہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے ایک راستہ نکالا جس میں ریاکاری اور رسومات سے آزادی شامل تھی۔ ایسے ضابطے بنائے جن پر قائم رہ کر حقیقت متعلقہ تک رسائی ممکن ہے۔ اسلامی تصوف کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں مراقبے سے شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول بھی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا ماحول تھا۔ عہدیت سے لوگ دور ہو گئے تھے، 360 اکائیوں کو خدا مان لیا تھا۔ اس ماحول سے بیزاری کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کافی دور بلند پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تفکر فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ تفکر اور وحدانیت کی تلاش تھی جس کے نتیجے میں حضرت جبرائیل غار حرا میں تشریف لائے اور صراط مستقیم کی بنیاد ڈالی۔ ہزاروں سال پہلے کی تاریخ سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت پرستانہ ماحول سے بیزار ہو کر تفکر مراقبے کے ذریعے وحدانیت کو تلاش کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جیسے جیسے صدیاں گزریں مسلمان وحدانی طرزوں سے دور ہوتے گئے اور امت مسلمہ میں نئے نئے تفرقے پیدا ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قوم کی زبوں حالی اور مسلمانوں کو تفرقوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تو انہوں نے تصوف کی ابتدا کی اور کہا، اسلام میں اعمال محض جسمانی نہیں ہے، ہاں صحیح عمل وہ ہے جس کے ساتھ روح بھی شامل ہو۔ ایک طرز فکر بندے کو خالق سے قریب کرتی ہے اور دوسری طرز فکر بندے کو خالق سے دور کرتی ہے۔ قدرت سے انعام یافتہ شخص مصائب کی زندگی سے دور ہو کر جنت کی آسائش حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جب زمین اور آسمان کا وجود اس روشنی پر قائم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا نور فیڈ کرتا ہے، اگر نو انسانی کا ذہن مادے سے ہٹ کر اس روشنی میں مرکوز ہو جائے تو انسان یہ سمجھنے پر قادر ہو جائے گا کہ اس کے اندر عظیم الشان ماورائی صلاحیتیں موجود ہیں، جن کو استعمال کر کے وہ زمین پر پھیلی ہوئی اشیاء میں تصرف کر سکتا ہے۔ انسان مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وسائل اس کے سامنے سر بسجود ہیں۔ قرآن جس راہ کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راہ پر چل رہا ہے، یہ دونوں ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتی۔ مسلمان کی زندگی دنیا کے حصول تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، عبادتیں بھی محض دکھاوے اور دنیاوی برکتیں سمیٹنے کے لیے مخصوص ہو گئی ہیں۔ آسمانی علم و آگاہی کے منفرد خورشید اور کائناتی تسخیری فارمولوں کے ماہر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے منافقوں، کلام نبوت سنو، آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنے والوں، حق کو مخلوق کے عوض بیچنے والوں، باقی کو فانی کے بدلے کاروبار کرنے والوں، تمہارا بیوپار سراسر خسارے کا سودا ہے، تمہارا سرمایہ تمہیں بربادی کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے، افسوس تم پر، تم اللہ کے غضب کا ہدف بن رہے ہو۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء نے جسمانی وظائف کے ساتھ روح کے عرفان کے اعمال و اشغال کو تصوف کہا ہے۔ اسلام میں شریعت اور طریقت کا تصور بھی یہی ہے کہ انسان عبادات میں جسمانی پاکیزگی اور اعمال کے ساتھ ذہنی تفکر کے ذریعے اپنی ذات سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ اس کے مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ انسانی ذات روح دراصل کسی انسان کے اندر ماورائی دنیاؤں میں داخل ہونے کا نام ہے، چونکہ روح اللہ کا ایک حصہ ہے، یعنی کل کا جز ہے۔ جب جز کا مشاہدہ ہوتا ہے تو حقیقت مطلقہ سامنے آ جاتی ہے۔